الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز السامعین کرام ساری کائنات کے اور ذرے ذرے کے خالق اللہ تبارک تعالی ہیں خالق اپنی مخلوق کے بارے میں جتنا علم رکھتا ہے اور جتنی جانکاری رکھتا ہے مخلوق خود اپنے بارے میں اتنا علم اور جانکاری نہیں رکھ سکتی اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں اس کی قدرت کی کوئی پہنچ نہیں کوئی اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں کارخانے والے جب اپنی مصنوعات تیار کرتے ہیں تو کچھ مدت تک کی وہ گارنٹی دیتے ہیں سال کی دو سال کی کیوں ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس درمیان یہ چیز عام طور سے خراب ہونے والی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی کی ایک چھوٹی سی مخلوق جب اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بناتی ہے تو اس کے نفع اور نقصان کو وہ پہچان سکتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے نفع اور نقصان کو نہیں پہچانے گا یقیناً اللہ تعالیٰ مخلوق کے نفع اور نقصان کو جتنا پہچانتے ہیں کوئی اور نہیں پہچان سکتا خود انسان اپنے بارے میں نفع اور نقصان کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں وہ مخلوق کے لیے نافع ہیں نفع مند ہیں سود مند ہیں اللہ جل جلالہ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں ان میں قیامت تک کے لیے مخلوق کے حق میں کوئی فائدہ نہیں اور کوئی نفع نہیں ہے حلال کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیجئے کوئی چیز اس میں مخلوق کو نقصان دینے والی نہیں حرام کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیجئے کوئی چیز اس میں فائدہ پہنچانے والی نہیں یہ نقصان نہیں پہنچاتی وہ فائدہ نہیں پہنچاتی اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے ایک ہی جملے میں قیامت تک آنے والے معاشی مسئلے کو اکنامکس پوائنٹ کو حل کر دیا صاف طور سے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے یہ اس وجہ سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کافر اور مشرکین جن کے دلوں میں صفائی نہیں تھی وہ یوں عرض کر رہے تھے، سودی کاروبار میں بھی آدمی روپیے سے روپیہ کماتا ہے اور تجارت میں بھی آدمی روپیہ لگا کر پیسہ کماتا ہے، انما البیع مثل الربا۔ یہ لوگ کہنے لگے تجارت میں اور سودی لین دین میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، اس میں بھی روپیہ کمایا جاتا ہے اور اس میں بھی روپیہ کمایا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، بہت بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق جتنا تم میں اور ایک جانور میں ہے، اتنا بڑا فرق جتنا ایک زندے اور مردے میں ہے، اتنا بڑا فرق جتنا کہ ایک حلال اور حرام میں ہے۔ تو مثال دیتے ہوئے اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اتنی بات نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے تھے کہ دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے منہ توڑ جواب دے دیا۔ قیامت تک اس کی جتنی شکلیں آئیں گی، میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ، احوال کی تبدیلی کے ساتھ، ملکوں کی، معاشروں کی تبدیلی کے ساتھ، ذرا سے رد و بدل کے ساتھ معاملات بدل جاتے ہیں۔ بینک کا نظام ہندوستان میں کچھ اور ہو سکتا ہے، انگریزی ممالک میں کچھ اور ہو سکتا ہے، عربی ممالک میں کچھ اور ہو سکتا ہے، ہوٹلوں کا نظام ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا، کپڑے پہننے کا طور طریقہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا، کھانا کھانے کا طور طریقہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا، ان میں رد و بدل ہوتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا سود کی جتنی بھی شکلیں ہوں گی، ان کا نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اصولی کلام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ نماز کا حکم دیا گیا ہے لیکن میرا نام کہاں، قادر بھائی کا نام کہاں ہے، بادشاہ بھائی کا نام کہاں ہے، اللہ نے مجھے نہیں کہا، ایک اصولی بات اللہ نے کہہ دی، کلمہ پڑھنے والا نبی کا امتی، نبی کے غلام پر اقیم الصلاۃ عائد ہوتا ہے، کوئی یہ کہے میرا نام تو نہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے چٹ فنڈ کا نام اللہ نے کلام پاک میں نہیں لیا ہے، اور انشورنس کا نام نہیں لیا ہے، بیمہ کا نام نہیں لیا ہے۔ کلام پاک اصولی کلام ہے، اصول اور قاعدہ اس میں بیان کر دیا جاتا ہے، اس قاعدے کے تحت جتنی چیزیں قیامت تک آئیں گی وہ قاعدہ حلال ہے، تو اس کے ذیل میں آنے والی چیزیں تمام چیزیں حلال ہیں۔ اللہ نے کہا نشہ کرنے والی چیز شراب حرام ہے، اب اس کی چاہے جتنی شکلیں بدل جائیں، نام بدل جائیں، لیبل بدل جائے، ٹریڈ مارک بدل جائے، کمپنی بدل جائے، حرام ہے حرام ہے، کیونکہ اللہ نے نام نہیں لیا، اصولی طور پر قاعدہ بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ کے اندر، ایک جملے کے اندر قیامت تک کے لیے سودی کاروبار پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تلوار چلا دی، وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ یہ جو آج لیز پر گھر دیا جاتا ہے، ماٹی کیش پر دکان دیا جاتا ہے، یہ بھی تو وہی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ سود کسے کہتے ہیں۔ سود کہتے ہیں آدمی کسی کو روپیہ دے اور طے کرے اس روپیے کے عوض تم مجھے زیادہ دو گے، 1000 روپے اس نے دیے اور طے کیا 1000 کے بدلے تم 100 روپے زیادہ دو گے، تو 100 روپے طے کر کر جو زیادہ لے رہا ہے بغیر عوض کے، اس کو سود کہتے ہیں۔ ماٹی کیج کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آدمی مالک مکان آنے والے سے 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے لیتا ہے اور اس کا منافع دینے والے کو گھر کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ گھر اگر 2000 روپے کرائے پر جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ 1.5 لاکھ روپے دینے والا 2000 روپے سود کی رقم ماہانہ کھا رہا ہے۔ بہت حضرات نمازی، داڑھی والے، حاجی اس دھوکے کے اندر، خدا کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم ماہانہ 100-150 روپے 200 روپے بطور کرائے کے دے دیں گے، آپ کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، معاملہ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ایک آدمی بے غسل بے وضو آ کر نماز پڑھ رہا ہے، دھوکہ کسے دیتا ہے؟ وہ باپ کو دھوکہ دیتا ہے، مقتدی کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر 20 روپے دے کر 200 روپے دے کر یہ سمجھ رہا ہے میں کرایہ دے رہا ہوں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کے ساتھ کیوں کھلواڑا کر رہا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا وحرم الربا، سود حرام ہے، اب تو اسے حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، قیامت تک یہ سود جو ہے حلال نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے انشورنس کے تعلق سے آج لوگ جو انشورنس کے ایجنٹ ہیں اور بیمہ کمپنی کے رہنما رہبر ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک علماء کا فتویٰ بھی لے کر آئیں گے. بھائی علماء نے ہی اجازت دے رکھی ہے، اور ان کا فتویٰ ہے علماء دیوبند کا کہ آج کے ان حالتوں میں ہندوستان کے اندر بیمہ کرانا اور انشورنس کرانا جائز ہے. فتویٰ تو دیا جاتا ہے مخصوص حالتوں میں، مخصوص زمانے تک دیا جاتا ہے. ایک آدمی آ کر مجھ سے پوچھتا ہے نماز کے فرائض میں سے قیام، جو کھڑے کھڑے ہوتے ہیں ہم، وہ فرض نماز میں قیام فرض ہے. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہوئے بیٹھ کر فرض نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب میں جب کھڑا ہوتا ہوں ری خارج ہو جاتی ہے، پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں، یا غشی آ جاتی ہے، یا چکر آ جاتی ہے، میں گر جاتا ہوں اور کھڑا ہی ہو نہیں پاتا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اس فتوے کو لے کر قوم کے پاس جائے کہ عالم کا فتویٰ ہے، عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو جس طریقے سے یہ دھوکہ دینا ہوا اسی طریقے سے انشورنس اور بیمہ کمپنی کا کوئی فرد آپ کے پاس فتویٰ لاتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ انشورنس کرانے کی اجازت علماء کرام نے دے رکھی ہے، اور علماء نے اجازت دے رکھی ہے، کن علاقوں میں دے رکھی ہے، کن حالتوں میں دے رکھی ہے، کب تک دے رکھی ہے، اس کی وضاحت نہیں ہوتی. جیسے کہ یہ آدمی جو کھڑے ہونے والا بیٹھ کر اجازت حاصل کر لیتا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، اسی قسم کا وہ دھوکہ ہے. میں آپ کو ایک زبردست ترازو دے چکا ہوں، تھرمامیٹر دے چکا ہوں، اور بتلا چکا ہوں انسان کے سامنے 5 چیزیں پیش آتی ہیں، ایک ضرورت، ایک حاجت، ایک منفعت، ایک زینت اور ایک فضول. ضرورت کے تعلق سے میں پھر اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں، دنیا کے ہر مسئلے کے تعلق سے، دین کے ہر مسئلے کے تعلق سے ان رہنما اصول کو سامنے رکھ کر بغیر مفتی کے، بغیر عالم کے آپ رہبری حاصل کر سکتے ہیں، مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں. ضرورت اسے کہتے ہیں آدمی کو جان کنی کی عالم ہو گئی، یعنی کھانے پینے کچھ نہیں ہے، خنزیر کا گوشت سامنے رکھا ہوا ہے، پیاس سوس زبردست لگ رہی ہے، شراب سامنے رکھا ہوا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں. آدمی اگر پانی نہ پیے اور شراب نہ پیے مر جائے، جان کنی کا جب عالم آ جائے، آدمی کی زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جائے، ان حالتوں میں انسان بوقت ضرورت بقدر ضرورت، جب ضرورت کا وقت ہو اور جتنی ضرورت سے انسان کی حاجت پوری ہو جاتی ہو. میں کہہ چکا ہوں کہ شریعت اجازت دے چکی ہے، علماء اجازت دے چکے ہیں، چلو لیٹروں کا پی لیں اور کلو کا کھا لیں. بوقت ضرورت بقدر ضرورت، ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اجازت دے دی ہے، وہ حرام کو استعمال کر سکتا ہے. اور دوسری چیز ہے حاجت. انسان مر تو نہیں جا رہا ہے، لیکن اس کی مشقتیں، اس کی مصیبتیں اور اس کی کلفتیں، اس کے مصائب بڑھ رہے ہیں. ایسی صورت میں انسان کے حق میں حرام حلال تو نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہی ہوگا کہ وہ فرائض کو مؤخر کر سکتا ہے. مثال کے طور پر سفر میں گیا اور وضو کے لیے پانی نہیں ملا، اور تیمم بھی کر سکتا تھا، تیمم کرنے میں بھی حرج ہے، اور اگر وضو کرتا ہے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اب وہ آئندہ گرم پانی کے ملنے تک توقف کرے گا چاہے اس کی فرض نماز قضا ہو جائے، جان تو نہیں جا رہی ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں حرام حلال نہیں ہوتا، لیکن فرائض کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، قضا کی جا سکتی ہے. اور تیسری چیز ہے منفاد، آدمی کے لیے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، سہنے کے لیے سب کچھ موجود ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی فلاں بینک والے لون دے رہے ہیں، ایک کام کر، جو باجو زمین ہے اس میں ایک بنگلہ تعمیر کر لے، اوپر جو جگہ خالی ہے مکان تعمیر کر لے، اور نچلا مکان کرائے پر دے دے. یہ ہے منفاد. منفاد کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا، حرام حلال نہیں ہوتا، بلکہ مکروہ کا بھی استعمال کرنا مسلمان کے حق میں جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد زینت ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر خمخمے لگانا چاہتا ہے، ٹائلز لگانا چاہتا ہے، اور میوزک سسٹم ڈالنا چاہتا ہے، یہ زینت کی چیزیں ہیں. جب منفعت کے لیے لون نہیں لے سکتا، بیمہ نہیں کرا سکتا، انشورنس نہیں کرا سکتا، سود پر پیسہ نہیں لے سکتا، تو پھر زینت کے لیے بھی نہیں کر سکتا، اور فضول خرچی کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا کے ہر مسئلے میں یہ پانچ چیزوں کو فٹ کر کر خود آپ مسئلے کا جواب پا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کے دو تین بچے ہوئے، ڈاکٹر نے کہا اس کے بعد آپ چاہے تو ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں، یا چاہے تو ہمیشہ کے لیے آپریشن کر سکتے ہیں. فیملی پلاننگ شریعت کے اندر قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے ناجائز ہے اور حرام ہے. وقتی طور پر ڈاکٹروں کی رہبری حاصل کرتے ہوئے فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے. ہمیشہ کے لیے بچوں کی نسل کو ختم کر دینا شریعت مطہرہ حرام قرار دیتی ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم وایاہم، تم اپنی اولاد کو روزی کے تنگ ہونے کے ڈر سے قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا فیملی پلاننگ کے لیے، قتل نہ کرو. زمانے عرب کے زمانے میں کوئی آدمی روزی کی تنگی سے بچوں کو قتل نہیں کرتا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ کو معلوم کہ فیملی پلاننگ کی جائے گی، آپریشن کیا جائے گا، نزبندی کی جائے گی، تو اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا تقتلو، قتل نہ کرو روزی کے تنگی کے ڈر سے. نحنو نرسوں کو کم ویا ہوں، جس طریقے سے ہم تمہیں روزی دیتے ہیں ہم ان کو روزی دینے پر قادر ہیں، ہم انہیں روزی دیں گے، تم نہیں تھے تب بھی روزی دے رہے تھے، تم مر جاؤ گے تب بھی ہم انہیں زندہ رکھیں گے اور ہم انہیں روزی دیں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو چار بچے پیدا ہو گئے، اب بیوی تقاضا کرتی ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے، فیملی پلاننگ کریں نہ کریں، یہ ترازو میں نے آپ کو دے دیا، ضرورت، حاجت، منفعت، زینت، فضول. کس لیے آپ اپنی بیوی کی فیملی پلاننگ کرانا چاہتے ہیں، آپریشن کرانا چاہتے ہیں، ضرورت کے دائرے میں ہیں؟ تو اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے اس کے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا تو بچے کی جان کو خطرہ ہے یا ماں کی جان کو خطرہ ہے، تو بات آ گئی ضرورت کے درجے میں. اور ضرورت کا مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت میں بقدر ضرورت حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. تو اب یہ کریں گے کہ ضرورت کے دائرے میں آ کر ہمیشہ کے لیے بجائے فیملی پلاننگ کرنے کے، آپریشن کرنے کے، اس ضرورت کے ٹلنے تک جب تک کہ ماں صحت مند نہ ہو جائے اور بچہ جننے کے لائق اور قابل نہ ہو جائے، اس ضرورت کے وقت تک آدمی انتظار کرے گا اور جو ہے اسے مکلف نہ کرے گا بچہ جننے کے لیے. حاجت ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرے دو بچے ہیں اور میری تنخواہ محدود ہے، تو حاجت کے اندر حرام تو حلال نہیں ہوتا. صرف ایک چیز ہے ضرورت کہ جس کے اندر انسان کے جان کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں وہ فیملی پلاننگ کر سکتا ہے. تمام چیزوں کے اندر بینک سے لون لینے کا مسئلہ ہے، انشورنس کرانے کا مسئلہ ہے، چٹ فنڈ چلانے کا مسئلہ ہے، ان پانچ چیزوں کو آپ سامنے رکھ لیں گے خود بخود بغیر عالم کے، تفسیر کو دیکھے بغیر، فقہ کو دیکھے بغیر، اور علماء کے فتوے سے رجوع ہوئے بغیر، خود اپنے آپ کے اندر مسائل کو آپ حل کر لیں گے. بلکہ فقہاء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ فقہ کی بہت ساری جزئیات، فقہ کے بہت سارے مسائل مبتلا بھی ہی خود حل کر سکتا ہے. مبتلا بھی ہی کسے کہتے ہیں؟ مبتلا بھی ہی اسے کہتے ہیں جو آدمی اس مسئلے کا شکار ہو چکا ہے، وہ خود حل کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے. اب مبتلا بھی خود جان سکتا ہے کہ میں طاقت والا ہوں یا نہیں ہوں. ایک عالم کے پاس آپ جائیں گے تو عالم تو مسئلہ بیان کر دے گا کہ تیرے پاس پیسہ ہے دولت ہے تو تجھ پر حج فرض ہے, لیکن کتنا پیسہ ہے خود یہ جانے گا کہ میں حج کو جا کر آنے تک, حج کے اخراجات کو پورے کرنے کے بعد اپنی بیوی کا نان نفقہ ادا کر سکتا ہوں, اولاد کا نان نفقہ ادا کر سکتا ہوں, تو تب خود مبتلا بھی ہی پہچانے گا. عالم تو ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دے دے گا اور فیصلہ دے دے گا. زندگی کے اور دین کے 50% سے زائد مسائل وہ ہیں کہ مبتلا بھی ہی جو آدمی جس مسئلے کے اندر مبتلا ہو گیا ہے وہ خود ان 5 چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے بینک سے لون لینے کا, اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کو جان کنی کا عالم ہے تو لے سکتا ہے. اس ایک صورت کے علاوہ بقیہ جو 4 صورتیں ہیں کہ مجھے اور مکان بننا ہے اور میرے دکان کو ترقی دینا ہے اور میرے کاروبار کو ترقی دینا ہے, میری بچی کے شادی کا مسئلہ ہے, میری ماں کی بیماری ہے, اگر ایسی ہے کہ رقم نہ دی جائے تو جان کنی کا مسئلہ ہے, رقم دی جائے جان بچ سکتی ہے, یہ مبتلا بھی خود پہچان سکتا ہے. تو پھر یہاں 2 قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ عام حالتوں کے اندر لون لینا. 1975 کے اندر جدہ میں ساری دنیا کے علماء کرام کو مدعو کیا گیا اور وہاں کے علماء نے اس سلسلے کے اندر رائے مشورہ لیا کہ بینکوں سے استفادہ کرنا, لون لینا, سودی کاروبار کے اندر ملوث ہونا, متفقہ طور پر اب یہ طے ہو چکا ہے قیامت تک کے لیے ان سودی بینکوں کے اندر بلا ضرورت ملوث ہونا. ایک آدمی کو بینک میں پیسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کتنا کماتا ہے, 500 روپے کماتا ہے, 1000 2000 روپے کماتا ہے, کب رکھے گا پیسہ؟ جب اس کا روپیہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہو, چوری ہونے کا اندیشہ ہو. یہاں کما رہا ہے اور یہاں کھا رہا ہے, چوری ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہے. اور دوسری ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا بڑا بزنس کر رہا ہو کہ یہ چک دوسروں کو دے رہا ہو. آٹو والا تو چک قبول نہیں کرتا, آلو پیاز پنڈو والا تو چک قبول نہیں کرتا. یہ معمولی لین دین کے اندر مبتلا ہے, بڑا کاروباری بھی نہیں. علماء نے کہا کہ بینک کے اندر بلا وجہ اکاؤنٹ کھولنا, اپنے کھاتے میں روپیہ جمع کرنا, یہ ایسے ہی ہے جسے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا, اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس آدمی پر جو سود کا کھانے والا ہے, سود کا کھلانے والا ہے, سود کے کھانے کھلانے میں گواہ بننے والا ہے, اور سود کے کھانے کھلانے والے میں دلالی کا کام انجام دینے والا ہے. بلا وجہ ایک سودی معاملے کے اندر اور سودی بینک کے اندر اپنا روپیہ اور پیسہ جمع کر یہ سودی کاروبار کو تقویت دے رہا ہے. تو علماء نے کہا اگر اس قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کوئی مسلمان بینک کے اندر اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتا, کیونکہ اگر ہر ایک مسلمان 100 روپے بھی کھولے گا, 1,00,000 مسلمان کھولیں گے اور 50,000 مسلمان کھولیں گے, کتنے کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے, اور اتنے کروڑ روپے سے بینک والوں کے سودی کاروبار کے اندر تقویت ہوگی. اور اس طریقے سے ان کے کھولنے کے سبب اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا وہ آدمی مستحق ہو جاتا ہے. اور پھر بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ حکومت جو لوگ ایس ایل سی پڑھے ہوئے ہیں, بے روزگار ہیں, ایک اسکیم نکالتی ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی جانب سے پی ایم فنڈ سے یا کسی فنڈ سے نوکری کرنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے کچھ مال دیا جاتا ہے اور بغیر سود کے دیا جاتا ہے. ہوتا تو یہ ہے 1,00,000 روپے دیا گیا اور کہا یہ جاتا ہے اگر تم وقت مقررہ پر پیسہ ادا کر دو گے تو ان میں سے 25,000 روپے کی چھوٹ دی جائے گی. تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جس لین دین کے اندر حکومت مدد کرتی ہے عوام کی, اس کا فرض ہے ہر نوجوان کو نوکری دینا, ہر بے روزگار کو روزگار دینا. اس لیے علماء کرام نے اجازت دی ہے چاہے وہ لوگ سودی بار کاروبار کرتے ہوں, رشوت کا کاروبار کرتے ہو، حرام کی دلالی کرتے ہو، حکومت والے اگر بے روزگار کو فنڈ کے اسکیم کے تحت قرض دیتے ہیں، لون دیتے ہیں اور اس میں سود کا شائبہ نہیں ہے، تو علماء نے اجازت دی ہے کہ مسلمان اس کا بالکل لیا استعمال کر سکتے ہیں. آج اتر پردیش میں، یو پی میں، وہاں کے بینکوں میں یہ نظام ہے کہ جو لوگ دسویں جماعت پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہاں کی بینک ایس ایل سی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر لون دیتی ہے. تمام علماء نے اجازت دی ہے. اگر وہ لوگ اس لون کے اوپر کچھ اور مزید رقم لیتے ہیں، کچھ اور روپیہ لیتے ہیں، کوئی بھی نام دے کر، عطیے کا نام لے کر، امداد کا نام لے کر یا جرمانے کا نام لے کر، علماء نے کہا وہ لی جانے والی رقم اگر دی جانے والی رقم سے زیادہ ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے بینک والوں نے دیا اور کہا کہ 25,000 روپے تو معاف ہے، 75,000 روپے تمہیں دینے پڑیں گے. 75,000 روپے ادا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بینک نے چونکہ تمہاری مدد کی ہے اس لیے تم بینک میں اپنے کاروبار کے نفع کے طور پر 30,000 روپے دے دو، 25,000 روپے دے دو یا 1,40,000 روپے دے دو. اگر ایسی رقم لگاتے ہیں، علماء نے کہا ہم جو رقم دے رہے ہیں اگر وہ رقم بینک والوں نے جو رقم دی دونوں ملا کر ایک ہے یا کم ہے تو لینا جائز ہے، اگر بڑھ جاتی ہے وہ رقم تو چونکہ رقم بڑھ جاتی ہے اس لیے وہ سود ہو جاتا ہے. علماء کرام نے کہا ایسے طور پر لینا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے. بار بار ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم بینکوں کے اندر ملوث ہوئے بغیر آج حج کو بھی ڈی ڈی دینا پڑتا ہے تو بینک سے ڈی ڈی نکالنا پڑتا ہے، بڑے بڑے کاروبار کے اندر چیک دینا پڑتا ہے اور ڈی ڈی دینا پڑتا ہے. میں کہہ چکا ہوں اگر حاجت ہے اور ضرورت ہے اس دائرے میں کوئی مسلمان آتا ہے تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، اگر کوئی مسلمان اس دائرے میں نہیں آتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کبھی کائنات میں کسی چیز کو حرام کیا ہے تو حلال چیز بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے. جس وقت عرب کے زمانے میں عین شباب پر تھا سودی کاروبار، لوگ لاکھوں کا سودی کاروبار کر رہے تھے، مدینے کے یہودی، کفار، منافقین، ایسے زمانے میں حضرات صحابہ کرام بغیر سود کے قرض کا لینا دینا کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں ہیں جن کی خوشخبری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دی کہ یہ جنتی صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے صاحب زادے ان کے حساب کتاب کو دیکھا ہے تو اس زمانے کے 22,00,000 درہم ایسے تھے جو لوگوں کے ان کے اوپر واجب تھے، یعنی لوگ ان کے پاس لا کر بطور قرض کے دیا کرتے تھے یا ڈپازٹ کے جمع کیا کرتے تھے یا بطور امانت کے رکھا کرتے تھے. تو خود اسلامی بینکنگ کا بغیر سودی کاروبار کا نظام حضرات صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو چکا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد عرض کیا ہے کہ اے علی، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور لوگوں میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بینک اتنی امانت دارانہ بینک تھی کہ غیر بھی آپ کی بینک کے اندر امانت رکھا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نام بنام یہ چیز پلانکی ہے، یہ درہم پلانکا ہے، یہ ریال پلانکا ہے، یہ روپیہ پلانکا ہے، نام بنام یاد کرایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے گئے ہیں. امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے اسلامی بینکاری کی جو بنیاد رکھی اور باقاعدہ منظم طور پر اسلامی بینک کو جو قائم کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ امانتداری میں اتنے مشہور تھے کہ آپ کے پاس کروڑوں کے روپیے لوگ لا کر رکھا کرتے تھے. ایک آدمی دے تو یاد رہے گا، دو آدمی دے تو یاد رکھے گا، 50,000 کا یاد رہے گا، لاکھ کا یاد رہے گا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا ہے کہ کروڑوں روپے لوگ لا کر رکھا کرتے تھے، یہ امانت کے طور پر لا کر رکھنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسلامی بینکاری کو منظم طور پر اپنے زمانے میں شروع کر چکے تھے. باقاعدہ ایک اس کا منشی ہوا کرتا تھا جو لکھ لیا کرتا تھا فلاں سامان فلاں کا ہے، فلاں روپیہ فلاں کا ہے، فلاں پیسہ فلاں کا ہے. اور یہ نہ سمجھنا کوئی امام صاحب رحمت اللہ علیہ سود دیا کرتے تھے اور سود لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے، تب اور کڑاکے کی دھوپ تھی، آرام کرنے کی نوبت آئی اور بیٹھنے کی نوبت آئی. شاگرد تو ایک دیوار کے سائے کے اندر بیٹھ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دھوپ چل چلا رہی تھی اور تمازت میں تھی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دھوپ کے اندر کھڑے رہے. شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ کیوں سائے میں نہیں آ جاتے؟ اس امام اعظم کے تعلق سے جس نے اسلامی بینکاری کی بنیاد رکھی اور فاؤنڈیشن رکھی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے اور آپ کی بینک کے اندر بھی سود کا لین دین تھا، وہ اس واقعے کو ذہن کے اندر لے آئے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آدمی کی امانت میرے بینک کے اندر موجود ہے، میرے کھاتے میں کچھ روپیہ اس کے ذمے واجب الادا ہے، اگر میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھا لوں گا تو قیامت کے دن کہیں اللہ یہ نہ پوچھ بیٹھے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آدمی کی امانت میرے بینک کے اندر موجود ہے، میرے کھاتے میں کچھ روپیہ اس کے ذمے واجب الادا ہے، اگر میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھا لوں گا تو قیامت کے دن کہیں اللہ یہ نہ پوچھ بیٹھے، اے امام تو اسے قرض دے چکا تھا اور پھر اس کے بعد قرض دینے کے بعد اس کے سائے سے تو فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے، کہیں یہ سود نہ ہو جائے. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ اس درجے احتیاط کرنے والے تھے کہ ان کی بینک میں جو مال حفاظت رکھنے والا تھا اور جس نے مال لیا تھا اس کے گھر کے سائے کو بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنانا مناسب نہیں سمجھا. اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی طائفۃ علی الحق منصورینا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ ایک جماعت کو زندہ رکھے گا جو حق پر باقی رہے گی اور حق کی نصرت کرے گی، سنتوں کی اشاعت کرے گی. آج جہاں بینکوں کا بول بالا ہے، سود کا منہ کالا ہے، آج جہاں جگہ جگہ چٹ فنڈ کا کاروبار ہے اور جگہ جگہ ماٹی کیج، انشورنس، بیمہ، روپیوں کی گنتی، پیسوں کا لینا، پیسوں کا دینا، اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء کرام کے دلوں کے اندر بات ڈالی، مسلم فنڈ دیوبند کے اندر علماء کرام کے رائے مشورے سے قائم کیا گیا اور کروڑوں میں اس کا کاروبار آگے بڑھ چکا ہے. الحمدللہ بنگلور کے اندر دو جگہ اس کی شاخیں ہیں، ٹینری روڈ کے اندر بھی ہے اور شیواجی نگر کے اندر بھی ہے. علماء کرام اور علماء دیوبند کے مشورے سے اس بینک کو قائم کیا گیا، خالص اسلامی بینک ہے. آپ نے تو دوسرے بینکوں کو دیکھا ہے، آپ اس بینک کے اندر اپنا کھاتہ کھولئے، کوئی سود کا شائبہ نہیں اور کوئی سود کا لینا نہیں، کوئی سود کا دینا نہیں. غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو بینک باقاعدہ اس کی امداد کرتا ہے، لیکن وہ بینک کے جب وہ کسی کو قرض دیتا ہے، لون دیتا ہے، اس سے ایک چھوٹی سی رقم بطور مدد کے لیتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں تو پھر یہ بھی تو سود ہو گیا، ہم 5,000 روپے لیے اور یہ لوگ 5,000 پر 300 روپے لے لیے، یہ تو سود ہو گیا. یہ سود نہیں ہے، بینک کے کمپیوٹر کا استعمال ہے، کلر کی تنخواہ ہے، بجلی کی فیس ہے اور دیگر چیزیں ہیں. یہ 300 روپے جو اس نے بینک کو دیے، یہ 300 روپے لوٹ کر اس کا نفع اسی کو ملتا ہے، اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، آدمی گھر تک آتا ہے. اسی طریقے سے کوئنس روڈ کے اندر شیواجی نگر میں برکت انویسٹمنٹ ہے، یہ بھی علماء کرام کے رہبری کے اندر چل رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا پیسہ کہاں لگائیں، یہ لوگ بڑے بڑے بلڈنگوں کو تعمیر کرتے ہیں اور برابر ایک ایک پائی کا پیسہ، نہ تو ہم برکت انویسٹمنٹ کے ذمہ داروں کو جانتے ہیں، نہ تو مسلم فنڈ ٹرسٹ کے ذمہ داروں کو جانتے ہیں، اسلامی اصولوں پر یہ دونوں اتر رہے ہیں برابر. تو بار بار لوگ سوال کرتے ہیں اپنا پیسہ کہاں لگائیں، اپنا پیسہ کہاں جمع کریں. کچھ شکلیں تو پہلے بیان کر دی گئی، مرابحے کی شکل بیان کر دی گئی کہ آپ کسی چیز کو لے کر اونچے داموں کے اندر فروخت کر ڈالے، یا یہ کہ کرائے پر دے دے، یا یہ کہ اور اسے جو ہے مشارکت پارٹنرشپ کے اندر دے دے. ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل آپ ان شکلوں میں ملوث ہونا نہیں چاہتے. یہ اسلامی بنکاری کے نظام پر یہ بنک قائم ہے، یہ مسلم فنڈ ٹرسٹ ہے، اور یہ برکت انویسٹمنٹ ہے. علماء کرام کی رہبری کے اندر یہاں پر کاروبار ہوتا ہے. آپ بغیر اپنے دل کے اندر شک و شبہ لائے کہ ان بینکوں کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں، بلکہ ہونا بھی چاہیے، جبکہ اور بینکوں میں سودی کاروبار ہوا کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے، آدمی انشورنس کے بارے میں سوچتا کیوں ہے؟ اے انشورنس ہے کیا؟ انشورنس کا تذکرہ فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تملیک الشیء بالخطر، کسی چیز کو کسی خطرے پر معلق کرنا. آپ بینک کو، انشورنس کمپنی کو، بیمہ کمپنی کو ماہانہ پریمیم دیتے ہیں 100 روپے 200 روپے، اس شرط پر دیتے ہیں کہ جس دن میرا سر پھٹے گا اس دن آپ 1 لاکھ روپے مجھے دے ڈالیں گے، اور جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوگا 1 لاکھ روپے مجھے دے دیں گے. شریعت مطہرہ کے اندر کسی خطرے پر کسی چیز کو معلق کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ایک جیسے آج انشورنس ہے اور بیمہ کا کاروبار ہے، ویسا گھر کے بارے میں ایک سلسلہ چلتا تھا. دو آدمی مل کر 1 لاکھ روپے کا مکان ہے، 50,000 اس نے ڈالے اور 50,000 اس نے ڈالے، دونوں نے مل کر ایک مکان کو لیا. ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی پہلے مرے گا، جو باقی رہے گا تو وہ باقی آدمی کو مرے ہوئے آدمی کا حصہ مل جائے گا. تعلیق التملیکی بالخطر اس کو کہتے ہیں، کہ کسی چیز کا مالک بنانا آئندہ کے خطرے پر معلق ہوا کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسے کاروبار سے کہ آدمی دوسرے کی موت چاہتا ہے، یا اللہ اسے موت دے دے، میں اس کے مکان کے مالک ہو جاؤں گا، اور وہ آدمی کہتا ہے یا اللہ اسے پہلے میرے آنکھوں کے سامنے مرا دے. انشورنس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اخبارات پر نگاہ ڈالنے والے، عالم دنیا پر نگاہ ڈالنے والے، آج کتنے قتل اس لیے ہو رہے ہیں کہ مقتول نے بیمہ کرا رکھا ہے اپنا کہ جس دن میری موت ہوگی انشورنس اور بیمہ کمپنی وارثوں کو 5 لاکھ روپے دے گی. آپ نے انشور کرایا ہے، آپ نے بیمہ کرایا ہے، آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے، آپ کا سر پھوٹا ہے، آپ کا انتقال ہوا ہے، پیسہ کون پا رہے ہیں؟ آپ کی اولاد پا رہی ہے، آپ کی عورت پا رہی ہے، آپ کے بھائی پا رہے ہیں، آپ کی بہن پا رہی ہے. کوئی آپ کو قرآن خوانی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آپ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں اوروں کے لیے آپ ایک حرام کاروبار کے اندر ملوث ہو رہے ہیں؟ آپ کو ایک پائی کا فائدہ نہیں. اگر یہ بات ہوتی کہ جو آدمی 1 لاکھ کا انشورنس کرائے، بیمہ کمپنی کچھ علماء کو اور حفاظ کو بلا کر 5 قرآن کی ختم کرائے گی، 10 قرآن کا ختم کرائے گی، جائز ناجائز بات کی بات، کم سے کم ایصال ثواب تو ہو رہا ہے، امید کی جا سکتی ہے. یہاں کوئی چیز نہیں، لوگ آپ کی حق میں آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے سر پھوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہوا جیسے نواب واجد علی شاہ انگریزوں کے دور کے اندر گرفتار ہو گیا. انگریز گرفتار کرنے کے بعد یہ جو نواب ہوا کرتے تھے، راجے مہاراجے ہوا کرتے تھے، ان کو اذیت نہیں دیا کرتے تھے، ان کو چھوٹ دیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا کرتے تھے. انگریز نے نواب واجد علی شاہ سے پوچھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت کے بعد تمہاری نسل در نسل ہم تمہاری اولاد کو اور تمہاری اولاد کی اولاد کو جب تک ہماری حکومت رہے گی ہم ان کو پنشن دیں گے، کیا تم اسے منظور کرو گے یا اسے منظور کرو گے کہ جب تک تم زندہ رہو گے تمہاری آل اولاد اور تمہارے خاندان کو ہم پرورش کرتے رہیں؟ تو نواب واجد علی شاہ نے فوراً جواب دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی پنشن مجھے منظور نہیں. تو انگریز نے پوچھا بھائی اس میں 1 کروڑ روپیہ لگے گا، تمہاری اولاد کو بھی پالیں گے، اولاد کی اولاد کو بھی پالیں گے، اور 1000 برس حکومت رہے گی، 1000 برس تک تمہارے خاندان بے پرواہ ہو جائے گا،
تو نواب واجد علی شاہ نے فوراً جواب دیا اگر یہ بات ہوگی تو لوگ میری اولاد اور میرے خاندان والے دعا کریں گے یا اللہ فوراً نواب واجد علی شاہ کو موت دے دے تاکہ انگریزوں سے مجھے پنشن ہونے لگے. ٹھیک ہی معاملہ انشورنس اور بیمہ کمپنی کا ہے. آدمی انشور کراتا ہے اور بیمہ کراتا ہے, ایک پیسے کا فائدہ اسے ہونے والا نہیں ہے بلکہ دوسرے کو ہونے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جوے کی بھی شکل ہے انشورنس کے اندر. جس طریقے سے آدمی روپیہ لگاتا ہے گارنٹی نہیں کہ 10 کا 100 لکھر آئے یا 10 بھی ضائع ہو جائے, اسی طریقے سے انشورنس کے اندر کوئی ضروری نہیں انشورنس کرانے والا اس مدت کے اندر مر جائے, اس کا سر پھٹ جائے, اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس وجہ سے 1965 کے اندر ندوۃ العلماء سارے ایشیا کے علماء اس انشورنس کے مسائل کو سامنے رکھ کر تمام علماء اس نتیجے پر پہنچے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بیمہ کرانا اور انشورنس کرانا ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز ہے دو سبب سے. ایک تو یہ کہ سودی کاروبار سے یہ مشابہ ہے, اور دوسرا یہ کہ جوئے کی ایک شکل ہے. آدمی 10 کا پتا چھوڑ کر 100 کی امید لگاتا ہے, 100-200 کی پریمیم بن کر 1 لاکھ کی امید کرتا ہے, جوئے کی شکل بھی پیدا ہو گئی اور جوا بھی حرام ہے, اور سود کی شکل پیدا ہو گئی اور سود بھی حرام ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے ایک مسلمان بجائے اللہ پر توکل کرنے کے, اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنے کے, کسی اور بینک پر بھروسہ کرنا اور کسی مینیجر پر اعتماد کرنا اس کے شان ایمانی کے خلاف ہے, اس کے شان توکل کے خلاف ہے. پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے, رزق دینے والی ذات اللہ ہے, بیماری دینے والی ذات اللہ ہے, صحت دینے والی ذات اللہ ہے, موت دینے والی ذات اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات کو کسی اور کے سپرد کرنا کہ بھائی جب میں بیمار ہو جاؤں گا تو مجھے پیسہ دے دینا, اور جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے پیسہ دے دینا, میری موت ہو جائے گی تو مجھے پیسہ دے دینا, یہ شان ایمانی اور شان توکل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ پر ہمارا اس درجے ایمان ہونا چاہیے, اس درجے ایمان ہونا چاہیے. ساری دنیا ہماری دشمن ہو جائے, سارے لوگ ہمارے مخالف ہو جائے, اور سانپ ہیں, بچھو ہیں, اجدے ہیں, شیر ہیں, زہر رکھا ہوا ہے, ایمان اللہ کی ذات پر, اللہ اگر تو بچانے پر آ جائے نہ سانپ کچھ کر سکتا ہے, نہ شیر کچھ کر سکتا ہے, نہ زہر کچھ کر سکتا ہے. ساری دنیا نفع دینے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ بیماری دینے پر آ جائے, ایک مومن کا ایمان, ایک متوکل کا توکل اللہ پر یہ ہونا چاہیے, مولا میرا اعتماد ان نفع دینے والی چیزوں پر نہیں ہے, میرا اعتماد ان اسباب پر نہیں ہے, مولا تو مسبب الاسباب ہے, تو چاہے نفع میں نقصان کی شکل پیدا کر سکتا ہے, تو چاہے نقصان میں نفع کی شکل پیدا کر سکتا ہے, تو چاہے دوائی دے کر موت دے سکتا ہے, تو چاہے موت میں زندگی کے آثار تو پیدا کر سکتا ہے. آج ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ احوال ہیں, ہمارے ایمان کے خلاف ہے. ہم اپنی صحت کی ضمانت کسی انشورنس کمپنی کو دے, ہم اپنی زندگی اور موت کی ضمانت کسی انشورنس اور بیمہ کمپنی کو دیں, ہمارا ایمان, ہمارا ضمیر, ہمارا توکل ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا. علماء کرام نے کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے, اور خود کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ پر توکل کرتا ہے, اسے لون کی ضرورت نہیں ہے, اسے چٹ فنڈ کی ضرورت نہیں ہے, اسے انشورنس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اس طریقے سے اللہ روزی دیں گے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا, تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے روزی یہاں سے ملے گی, مجھے روپیہ یہاں سے ملے گا, تو کیوں خدا بنے بیٹھتا ہے. اللہ نے تیری روزی کو لکھ دیا, اللہ نے تیری زندگی کو لکھ دیا, اللہ نے تیری موت کو لکھ دیا, اللہ نے تیری صحت کو لکھ دیا, اللہ نے تیری جوانی کو لکھ دیا, اللہ نے تیری سعادت کو لکھ دیا, اللہ نے تیری بدبختی کو لکھ دیا, تو کون ہوتا ہے اللہ کے معاملات کے اندر مداخلت کرنے والا. کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو یہ اللہ کی دنیا ہے, ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ایک پر اور ایک پتا اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا, تو کون ہوتا ہے اپنی زندگی کی ضمانت دوسرے سے لینے والا. اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو ہم سے ڈرے گا ہم اس کے لیے راستہ پیدا کر دیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ہمارے حوالے ہو جا. بھائی آدمی مالدار ہونا چاہے ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر آدمی مالدار اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے تو کوئی آدمی فقیر نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ, تیری دنیا نہیں ہے, تو خالق نہیں, تو رب نہیں, تو اللہ نہیں کہ تیری چاہت سے تو مالدار ہو جائے. تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی غریب اپنے آپ کو امیر نہیں بنا سکتا, کوئی مریض اپنے آپ کو صحت نہیں بنا سکتا, کوئی بوڑھا اپنے آپ کو جوان نہیں بنا سکتا, کوئی بچہ اپنے آپ کو بوڑھا نہیں بنا سکتا. کیا کر سکتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر؟ سلنڈر ہو جا, حوالے ہو جا اللہ کے, جب کچھ کر نہیں سکتا. ایک مرے ہوئے مچھر کو پیدا نہیں کر سکتا, مری ہوئی مکھی میں جان نہیں ڈال سکتا, اور مرا ہوا باپ ہے اور اس پر مکھی بیٹھ رہی ہے, اڑا نہیں سکتا, کچھ کر نہیں سکتا. نہ نیند پر قابو ہے, نہ بھوک پر قابو ہے, نہ پیاس پر قابو ہے. نیند آتی ہے مر جاتا ہے, بھوک آتی ہے کھا لیتا ہے, پیاس لگتی ہے پی لیتا ہے, پیشاب آتا ہے استنجا کر لیتا ہے, غلاظت بھر جاتی ہے, بیت الخلاء. کس پر قابو ہے تیرا؟ نہ پیشاب کے قطروں پر, نہ پاخانے کی گندگی پر, نہ نیند پر. تو سلنڈر ہو جا اللہ کے, اے اللہ تو تیری مرضی, جیسے تو زندگی مجھے دینا چاہے, جیسے کپڑا دینا چاہے, جیسے روزی دینا چاہے, جیسی بیوی دینا چاہے, جیسے اولاد دینا چاہے, جیسا رزق دینا چاہے. مجھے بھروسہ, میں بینک کے پاس نہیں جاؤں گا, میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا, میں لون نہیں لوں گا. مولا میری بھوک سے تو راضی ہے, میں بھوکا رہوں گا. میری پیاس سے تو راضی ہے, میں پیاسا رہوں گا. میری بیماری سے تو خوش ہے, میں بیمار رہوں گا. حضرت ایوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں پڑے ہوئے تھے, کیڑا جسم سے نکل کر باہر کی طرف درخت کے اوپر چڑھنے جا رہا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کیڑے کو اٹھایا, اٹھا کر جسم میں ڈال لیا. کوئی آدمی بیماری کو مول لے سکتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا, جب میرا مولا, میرا رب, میرا اللہ تیرا مجھ پر رہنا اس پر راضی ہے, میرے جسم کو چھوڑنے کی چھوڑ کر جانے کی تجھ میں ہمت کیسے ہوئی؟ اللہ کو اگر ہماری بیماری پسند ہے ہم بیمار رہیں گے, اللہ کو ہمارا سونا پسند ہے ہم سوئیں گے, اللہ کو ہمارا بھوکا رہنا ہے پسند ہے ہم بھوکے رہیں گے. آئے ہیں دنیا میں پیٹ پالنے کے لیے نہیں, اولاد کو جننے کے لیے نہیں, آئے ہیں مولا کو راضی کرنے کے لیے, آئے ہیں نبی کو راضی کرنے کے لیے, آئے ہیں قبر کی زندگی بنانے کے لیے. سلنڈر ہو جاؤ اللہ کے. کچھ نہیں کر سکتے, اور کیا بھی نہیں کس نے, کسی نے. وہ قارون جس کے ساتھ ساتھ اونٹوں پر خزانے کی چابیاں جایا کرتی تھی, تیرے کیا بنگلے, تیری کیا کوٹیاں, تیرا کیا زیور, تیری کیا عورتیں, تیری کیا اولاد, اور تیری کیا دولت ثروت. وہ قارون کہ جس کے خزانے کی چابیاں ساتھ ساتھ اونٹوں پر جایا کرتی تھی, اور اونٹ چابیوں کے بوجھ تلے دب جایا کرتا تھا, اور لوگ دیکھا کرتے تھے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, لوگ کہا کرتے تھے, اے اللہ قارون کو جو دولت ملی ہے وہ دولت تو ہمیں کیوں نہیں دے دیتا. لوگوں کو رشک آیا کرتا تھا, کافروں کو, وہ قارون کی دولت کو مانگا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قارون کا کیا حشر کیا, قارون کے ساتھ کیا سلوک کیا, کہ جب وہ قارون زمین پہ دھسنے لگا, اس کی دولت کام نہیں آئی, اس کا خزانہ کام نہیں آیا, اس کا پیسہ کام نہیں آیا, تو لوگ کہنے لگے, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قارون جیسا تو نہیں بنایا. جو لوگ کل قارون ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے, اللہ کو اگر تیری غریبی پسند ہے تو سلنڈر ہو جا اللہ کے. یا اللہ ٹھیک ہے میں روکھی کھا لوں گا, حرام کے لقمے کی طرف نگاہ نہیں کروں گا. اللہ کو تیرا پیون لگا کپڑا پسند ہے, کہہ دے اللہ کو, مولا پیون لگا کپڑا پہن لوں گا, لیکن سود کی طرف, چٹ فنڈ کی طرف, اور ربا رشوت کی طرف, اور بیمہ انشورنس کی طرف مولا میں قدم نہیں بڑھاؤں گا. کیا کر سکتے ہیں؟ اور جنہوں نے کیا کامیاب نہیں ہوئے. جو لوگ حرام کمائے, جو لوگ سود کھائے, جو لوگ رشوت کمائے, کیا ان کی دنیا کی ہر خواہش پوری ہو گئی؟ جب قارون کی خواہش پوری نہیں ہوئی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک یہودی تھا, بڑا کروڑ پتی تھا, اور دنیا کی دولت اس کے پاس تھی, اور دروازے تھے ایک قلعے میں, ساری دولت کو, ہیروں کو, جواہرات کو, روپیے کو, پیسے کو, سونے کو چاندی کو ہر چیز کو اس نے اس کے اندر رکھ رکھا تھا. اور دو دروازے تھے تو دو دروازوں پر دربان اس نے بٹھا رکھے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی اندر جانے نہ پائے. تو ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ میرا خزانہ کتنا ہے اور میرے دربار اور میرے دربان میرے خزانے کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں. تو جا کر اس نے دیکھا ایک دربان سویا ہوا ہے اور ایک دربان جاگ رہا ہے. تو پچھلے دروازے سے جہاں دربان سویا ہوا تھا آہستہ سے چابی نکالا اور دروازے کو کھولا. کھولنے کے بعد جو اندر گیا تو چابی بھول کر اندر چلا گیا. سارا خزانہ موجود ہے, دولت ہے, ثروت ہے, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں. اب ساری خزانوں کی سیر کرنے کے بعد آیا, کھٹکھٹایا کہ صاحب دربان صاحب دروازہ کھول دو. تو کہا کوئی آدمی اندر کا باہر نہ آئے اور باہر کا اندر نہ جانے پائے, یہ ہمارے آقا کا حکم ہے. کہا میں مالک ہوں, میں یجمان ہوں. لاکھ اس نے حوالہ دیا, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, نہ روپیہ کام آ رہا ہے, نہ ہیرے کام آ رہے ہیں, نہ جواہرات کام آ رہے ہیں. وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر, پیشاب پاخانہ کر کر, ہیرے جواہرات کے درمیان, روپے پیسوں کے درمیان اس نے جان اللہ کے حوالے کر ڈالی. اللہ تعالیٰ سب کچھ رکھتے ہوئے ایڑیاں رگڑا کر بھی موت لے سکتا ہے, جان لے سکتا ہے, موت دے سکتا ہے. اور اللہ کچھ بھی نہ رکھ کر زندگی کی راحت دے سکتا ہے, خوشیاں دے سکتا ہے, امن دے سکتا ہے, چین دے سکتا ہے. تو راحت دولت کے آنے کا نام نہیں ہے, راحت پیسوں کے آنے کا نام نہیں ہے, راحت اللہ کی رضا کو منوانے کا نام ہے, راحت نبی کو خوش کر دینے کا نام ہے. تو پھٹے ہوئے کپڑے میں ہو, تو جھوپڑ پٹی میں ہو, تو نالے پر سو رہا ہو, تو فٹ پاتھ پر سو رہا ہو, جس دن تو نے اللہ کو راضی کر دیا, نبی کو راضی کر دیا, وہ دن تیرا دن راحت کا دن ہے. اور کروڑوں کی دولت رکھ کر اللہ کو ناراض کیا, نبی کو ناراض کیا, تو پھر تجھے چین نہیں ملے گا, امن نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا. اللہ تبارک تعالیٰ طرح طرح کی پریشانیاں اس کروڑ پتی پر مسلط کر ڈالیں گے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں, ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے سود نہ لیں, نہ دیں, چٹ فنڈ کے کاروبار میں ملوث نہ ہو, انشورنس نہ کرائیں, بیمہ نہ کرائیں, رشوت لے بھی نہیں, رشوت دے بھی نہیں, حرام کھائے بھی نہیں, حرام کھلائے بھی نہیں. لیکن مولانا تمہاری باتیں ٹھیک ہیں, ایمان کے اعتبار سے, اعتقاد کے اعتبار سے ہم قبول تو کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں. کیوں نہ مانے, ایمان کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتا ہے, ایمان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. لیکن آنکھوں کا تجربہ بھی تو کوئی چیز ہے, ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو لوگ چٹ فنڈ میں ملوث ہیں, جو لوگ سود کے کاروبار میں ملوث ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مولانا کہ وہ لوگ دن بدن ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. جن کا ایک گھر تھا دو گھر, جن کے دو گھر تھے 20 گھر, جن کی ایک زمین تھی 2 زمینیں, جن کی ایک لاری تھی 5 لاریاں. آپ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, اور آنکھ یہ کہہ رہی ہے کہ سود سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے. میرے بھائی یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے, یہ آنکھوں کی خیانت ہے. آنکھ وہ دیکھ نہیں سکتی جو اللہ بتانا چاہ رہا ہے. تیری آنکھ میں وہ طاقت کہاں, تیری آنکھ میں وہ قوت کہاں جو اللہ کے طاقت کا جلوہ دیکھ سکے. مان لے قرآن کی بات, مان لے حدیث کی بات, ورنہ جس دن جوتی سر پر پڑے گی اور ایمان لانا چاہے گا, یقین کرنا چاہے گا, مصیبتیں آئیں گی, آفتیں آئیں گی, ملہ کی بات یاد آئے گی, قرآن کی بات یاد آئے گی, حدیث کی بات یاد آئے گی, توبہ کرنا چاہے گا, اللہ تیری توبہ کو قبول نہیں کرے گا. حضرت خضر علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اختلاف ہے علماء کا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں, خیر دوسری بحث, لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح زندہ ہیں, اور اللہ کے بعض نیک بندوں کو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک اللہ والے جو غریب تھے, فقیر تھے, ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی. اب ایک غریب کسی مستجاب الدعوات سے, کسی اللہ والے سے, کسی جادوگر سے مانگے گا تو کیا مانگے گا؟ اندھا کہے گا بابا دو آنکھ دے دے, اور بھوکا کہے گا دو روٹی کا سوال ہے. اب فقیر مانگے گا تو کہے گا دولت دے دو, پیسہ دے دو, کوٹی دے دو, بنگلہ دے دو, عیش و عشرت دے دو, یہی تو کہے گا. تھے اللہ والے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا, اے خضر آپ کی ملاقات ہوئی ہے, اللہ جانے موت سے پہلے بھی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر اسے پورا نہیں کرو گے قیامت کے دن میں آپ کا دامن پکڑوں گا. حضرت خضر علیہ السلام جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا میں وہ تاثیر رکھی ہے. تو اس صاحب نے کہا حضرت میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ دنیا کا سب سے زیادہ عیش و عشرت والا میں ہو جاؤں، پیسے والا ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھولے معلوم ہوتے ہو، نیک معلوم ہوتے ہو، اللہ والے معلوم ہوتے ہو، سوچ سمجھ کر دعا کی درخواست کرو، کیا مانگ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں خضر، یہی دعا کرنی پڑے گی، میری مالداری کی دعا کرو. آج سود کیوں لے رہے ہو؟ پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ چٹ فنڈ کیوں کر رہے ہو؟ ہر کسی کو آس ہے کاروبار بڑھ جائے، روپیہ بڑھ جائے، پیسہ بڑھ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے. زندگی ہے 30-40 سال کی اور سامان 500-700 سال کا رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھنے کے بعد شام تک کی روٹی اگر تیرے گھر میں موجود ہے تو اس دن کا تو بادشاہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک دن کی روزی تیرے گھر میں ہے اس دن کا بادشاہ ہے، مہینوں کا اناج، سالوں کا غلہ اور برسوں کا روپیہ گھر میں رکھا ہوا ہے اور ہرس لگی ہوئی ہے کہ لون لے لوں اور پیسہ لے لوں. خضر علیہ السلام نے کہا سوچ کر مانگو، سوچ کر طلب کرو، کیا طلب کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں خضر، یہی دعا، میں مالدار ہوں گا، حج کروں گا، سخاوت کروں گا، غریبوں کو دوں گا اور بیواؤں کو دوں گا، مسکینوں کو دوں گا. کہا سوچ لو. کہا نہیں خضر، یہی دعا کرنی پڑے گی. خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا میں کسی کو خوشحال تو بنایا ہوگا، مالدار تو بنایا ہوگا. ہاں بہت سارے ہیں، انہیں کو دیکھ کر تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا مالدار بن جاؤں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، ساری دنیا کا چکر لگاؤ، لگانے کے بعد جو مالدار تمہیں پسند آئے آ کر کہہ دو یا اللہ میں دعا کر دوں گا، یا اللہ اس آدمی کو اس جیسا مالدار بنا دے. تو گئے فلاں آدمی کے پاس، دیکھا مالدار، کہا بھائی تم مالدار ہو، میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے جا رہا ہوں تم جیسا بنا دیا جائے. کہا نہیں بابا، نہیں بابا، میرے پاس دولت کیا ہے، یہ قرض کا لیا ہوا ہے، فلاں ہے. دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، ساری دنیا کی تلاش کے بعد پوری دنیا میں ایک نمبر کا جو مالدار تھا اور خوشحالی کی زندگی گزارنے والا، شہزادیاں رکھنے والا، محلوں میں زندگی گزارنے والا اور قیمتی سواریاں رکھنے والا، نہروں تالابوں کے کنارے مکان بنانے والا. کہا دنیا میں اس سے بڑا کوئی خوشحال نہیں. تو کہا جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہوں گا اے خضر اس جیسے بننے کی دعا کر ڈالو. لیکن پھر دل میں بات آئی، ہزار آدمیوں سے میں نے سوال کیا، ہزار آدمیوں نے ہزار قسم کے چھیدوں کو بیان کیا، ہزار قسم کے عذروں کو بیان کیا. دیکھنے میں تو بڑا خوشحال ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی خرابی ہو. کہا نہیں نہیں، اتنا خوشحال، شہزادیاں رکھنے والا اور بیگمات رکھنے والا، حسین طاقتور نوجوان، اولاد رکھنے والا، یہاں کیا بھی نہیں ہو سکتا. کہا چلو پوچھ تو لیں. جا گیا، وقت لیا اور جانے کے بعد وہ مالدار سے ملا، سلام کلام کیا، کہا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور درخواست کرنے جا رہا ہوں، اللہ تمہارے جیسا مالدار مجھے بنا ڈالے. زار و قطار رونے لگا، قدموں پر پڑ گیا، بھائی کوئی اور چیز مانگ لینا، اللہ کے لیے مجھ جیسا بندہ نہ مانگنا. کہا بھائی کیا ہو گیا، اتنی شہزادیاں، اتنی بیگمات، اتنے طاقتور نوجوان بیٹے اور یہ محلات، یہ دولت، یہ ثروت، ساری دنیا تجھے دیکھ کر اشش کرتی ہے اور تو میرے سامنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے، اللہ کے لیے مجھ جیسا نہ مانگنا، یہ راز ہے میرے اللہ کے درمیان. کہا کہ نہیں، تو مجھے بیان کرنا پڑے گا ورنہ میں حضرت خضر سے کہہ ڈالوں گا. تنہائی میں لے گیا اور لے جانے کے بعد اس نے عرض کیا یقیناً دنیا کا سب سے بڑا ارب پتی، کھرب پتی اور دنیا کا سب سے بڑا عیش و عشرت کرنے والا میں حسین طاقتور نوجوان تھا اور مجھ پر ایک حسین دنیا کی شہزادی فدا ہو گئی، میں نے اس سے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد وہ لڑکی کسی اور وزیر کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور محبت میں مبتلا ہو گئی اور رو کر کہنے لگا یہ نوجوان طاقتور خوبصورت جو تمہیں میرے بچے نظر آ رہے ہیں یہ حرام کے بچے ہیں، دن رات دیکھ کر میں رویا کرتا ہوں، مولا تو نے سب کچھ دیا، ایک حلال کا بچہ اس عورت سے نہ دے سکا. ایسی زندگی کسی اور کو مولا تو نہ دے اور تم آ کر میری زندگی مانگنا چاہتے ہو. یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے جسے تم بلڈنگ کہتے ہو, جسے تم عمارت کہتے ہو, جسے تم دولت کہتے ہو, جسے تم ثروت کہتے ہو, جسے تم جائیداد کہتے ہو. یہ سود کے عوض میں اور یہ حرام کے عوض میں جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. اللہ امن اور راحت جو رکھا ہے حلال کی روٹیوں میں رکھا ہے, حلال کے لقموں میں رکھا ہے. میں آپ کو اگلی جمعہ ایک ایسے فارمولے بزرگان دین کے زندگیوں کے نچوڑ میں بتاؤں گا کہ جن زندگیوں کے نتیجے میں آج ہمیں پتا چلتا ہے زندگی کس راحت کا نام ہے, زندگی کس سکون کا نام ہے, زندگی کس چین کا نام ہے. فی الحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حرام سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تبارک تعالیٰ صبر اور شکر والے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.